أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين یہ ایام قربانی کے بھی ہے کیونکہ 10 ذی الحج سے عالم اسلام کی واجب قربانی جو متمول اور موسر پر شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے اس کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ ایام حج کے بھی ہے کہ حجاج بیت اللہ شرعی احرام کے ساتھ خواہ احرام عمرہ ہو جیسے حاجی متمتع کا یا قارن کا ہو متصل بالحج یا حج افراد کا ہو اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرتے ہیں طواف کرتے ہیں اور مناسک کی ادائیگی کا انتظار کرتے ہیں حج پورا کا پورا باہر جنگل اور دشت میں ادا ہوتا ہے منا بھی باہر ہے مزدلفہ بھی عرفات بھی تو اس کا احرام حرم سے باندھا جا سکتا ہے اور عمرہ چونکہ حرم میں ادا ہوتا ہے طواف اور سعی دونوں حرم میں ہیں اس لیے اس کا احرام باہر سے باندھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عجیب حکمتیں ہیں اور یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ باہر سے جانے والے جنہیں آفاقی کہتے ہیں وہ ان متعین جگہوں سے بغیر احرام کے نہیں گزریں گے جب حج یا عمرے کا ارادہ ہو تو حج یا عمرے کا ارادہ کرنے والا اس کے لیے بہتر و افضل تو اپنے گھر سے اپنے ایئرپورٹ سے احرام باندھنا ہے لیکن وہ مقامات جو 6 سمتوں میں ہیں اہل عراق کے لیے ذات العرق ہے اور شام کے لیے نج کے لیے قرن المنازل ہے اور ہندوستان پاکستان افغانستان ترکستان ان کے لیے یرملم ہے اور اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ ہے ھذا لہؤلاء ومن اتا علیہم. حدیث شریف میں ہے کہ یہ جو میں نے نام لیے اور جو لوگ ان سمتوں سے گزریں گے جب وہ یہاں پہنچیں گے تو بغیر احرام کے آگے نہیں بڑھیں گے. بیت اللہ شریف خود تو مکہ مکرمہ میں ہے, بیت اللہ شریف کے احترام اور ادب میں اللہ تعالیٰ نے کچھ فاصلے پر کچھ جگہ متعین کی, اور جبریل نے آ کے آپ کو کہا کہ آپ کی امت پوری دنیا سے آئے گی, تو اللہ کے اس گھر میں اور شہر میں داخل ہونے سے پہلے ان جگہوں کو جب پہنچے تو پھر بغیر احرام کے آگے نہ بڑھے. ان کو قرآن کریم نے اور احادیث میں فقہ میں مواقیت کہا ہے, میقات کی جمع, اور یہ چھ جگہ ہیں, چار اطراف کے چھ جگہ بنائی گئی کہ کوئی شخص وہاں سے گزرے اور اس کا ارادہ عمرے یا حج کا ہو تو یہ صحیح نہیں ہوگا, بلکہ یا تو واپس پلٹ جائے احرام باندھ کے آئے, اور یا یہ کہ دم دے دے. لیکن فقہی طور پر دم تب دیا جائے گا جب نصف دن یا اس کے قریب قریب وقت گزر جائے. اگر اس سے کم چند گھنٹوں کے لیے کوئی شخص بغیر احرام کے آگے بڑھا تو اس پر دم نہیں ہے. ہاں صدقہ دے دے, کچھ کھجورے کچھ ریال دائیں ہاتھ سے خیرات کرے. دم تب دیا جاتا ہے جب نصف اللیل یا نصف النہار او قریب من ہو کوئی شخص تجاوز عن المیقات کر لے. یہ میں بار بار اس لیے سمجھاتا ہوں کہ انسان دو قسم کے ہیں, ایک سیکھنے کے قدردان لائق فائق اصل انسان وہی ہے, وہ یاد کر لیتے ہیں, انہیں دقت کچھ وہ ایک خالی نان بخور اور ڈر بزن کے لیے آئے, وہ سمجھے یا نہ سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج کل اس طرح کا ویزا دیتے ہیں کہ اس پر لکھا ہوتا ہے لا تصلح للحج ولا للعمرہ. ویزا پورا سعودی عرب کا ہے اور مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ وہ بھی شامل ہے اس میں, لیکن لکھا یہ ہے ویزے پر کہ یہ شخص اس ویزے سے حج یا عمرہ نہ کرے. کبھی موقع ہوا اور دکتور صالح حمید سے ملاقات ہوئی تو میں اس سے پوچھوں گا کہ کون سا امام ہے جو مکے کو بغیر احرام کے آنے دے رہا ہے, آپ کے ہوتے ہوئے یہ جہالات آپ کا کون سا خانہ شائع کر رہا ہے. اس لیے تو قسم قسم کی تکلیفیں پیش آ رہی ہیں. آپ ہمیں لکھ کے دے رہے ہیں کہ جی آپ مکہ بھی جا سکتے ہیں, مدینہ پورے سعودی عرب کا 90 دن کا ویزا ہے, لیکن اس پر ایک ٹپا لگایا ہے کہ لا تصلح للحج ولا للعمرہ. تو جیسے وہ جہالات کرتے ہیں تو لوگ بھی جہالت سے جواب دیتے ہیں, وہ مکہ داخل ہو جاتے ہیں بغیر احرام کے. اصولاً یہ گناہ ان کے ذمہ ہے جس اتھارٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے, اور وہاں تنیم سے یا جیرانہ سے احرام باندھ لیتے ہیں, اور چونکہ وقت کم گزرا ہوتا ہے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے, پورا دن تو نہیں گزرتا نہ آدھا دن, اس سے پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں تو دم نہیں آ رہا. ہم پھر مسئلے بتاتے ہیں بچنے کے, مسئلے بتانا بھی ضروری ہے لوگ. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ اس پر لکھ لیتے کہ یہ حرمین نہیں جا سکتا، لیکن یہ بھی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگا کہ ایک مومن مسلم تمام سعودی عرب میں گھومے اور اس کو مکہ و مدینہ الاؤ نہ ہو، ایسا لکھنے کے بعد شاید ہی زیادہ نہیں رہیں گے. پھر قرآن شریف میں اللہ نے کہا ہے وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو یہاں زیادتی کرے نُزِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم بہت جلدی اس کو دردناک عذاب دے دیں. علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ ظلم ہے اور وہ الحاد ہے جو حجاج یا معتمرین سے ہوتا ہے، کیونکہ مضمون ان کا چل رہا ہے. وہ ایک وزیر پاکستان کا کئی اسکینڈلوں میں آیا تھا، حج اسکینڈل میں پکڑا گیا تھا، تو اس کو ایک جج نے کہا کہ تم نے تو سورہ حج کا انکار کیا ہے اور اس پر عمل نہیں کیا. سورت حج میں حج کے مسائل بہت زیادہ ہیں، دو رکوع کے اندر پوری تفصیل بیان ہوئی. علماء کہتے ہیں مسائل کے جو اصول ہے، اساس اور بنیادیں ہیں، وہ سورت حج میں بیان ہوئی. تو جج نے صحیح کہا تھا اس کو کہ آپ نے سورت حج سے انحراف کیا ہے، سورہ حج کا تقاضا ہے کہ حجاج معتمرین اور زائرین کے ساتھ رحمت اور احسان کیا جائے، آپ نے پیسے ان سے زیادہ لیے اور کام ان کا نہیں کیا، دور دور جگہ دے دیے. لا الہ الا اللہ، توبہ استغفر اللہ. ہمارا ملک ہے اور عجیب طرح انسان پیدا ہوئے، کسی ایک نظام پر بھی آپ ہاتھ رکھ کے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں دیانت داری ہے، کسی ایک نظام پر بھی. دیکھو گوشت کی جگہ گدے کا گوشت، کتوں کا گوشت، گھوڑے کا گوشت، خنزیر کا گوشت دبا دب بیچ رہا ہے انسان. اور کلمہ گو مسلمان جس کو پتا ہے کہ اس کا استعمال حرام نہ جائز، اور کتنے سال سے میں ان دنوں میں لاہور گیا، تو آپ یقین کر رہے بہت اعلیٰ دعوت تھی، لیکن لوگ صرف دال اور سبزی کھا رہے تھے، گوشت نہیں کھا رہے تھے. مجھے کہا کہ آپ بھی نہیں لے رہے، میں نے کہا کراچی میں کھائیں گے، وہاں بھی کتا یا گدا خنزیر نہیں پکڑا گیا، لاہور میں تو آپ کا پورا دھندا چل رہا ہے، تو تم نے گوشت بنایا کہ نہیں بنانا چاہیے تھا. کتنے افسوسناک ماحول ہے، اور چیزوں سے ناحق انسانی نفرت ہو جاتی ہے، گوشت کیا کھائے گا. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مختلف چیزیں ہوں تو حرام سے بچنے کے لیے حلال بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہر حلال کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن ہر حرام سے بچنا فرض ہے. یہ باہر بعض ملک ہے ایسے کہ ان میں مسلم ذبیحہ نہیں ملتا، یا مشکلات ہے یا اس طرح کوئی گرانی ہے، تو وہاں ہم یہی فتویٰ دیتے ہیں کہ جانے سے پہلے ایک مہینہ دو اپنے گھر میں بہت زیادہ گوشت کھا لو، تاکہ ایک پندرہ دن بیس دن جب تک آپ باہر رہے تو گوشت سے طبیعت اکتا ہی رہے، اور چنے چباؤ، مونگ پلی اور اخروٹ کھاؤ، لیکن ایمان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ ایسے مردار اور گندے ملکوں میں گوشت کو ہاتھ نہ لگائے، گوشت جس دسترخوان پر ہو اس پر بیٹھنا جائز نہیں. پلیدی سے اور حرام سے بچنا بہت ضروری ہے. کوفہ کے اندر ایک جماعت تھی صالحین کی، وہ جب بھی غلط بادشاہ آ جاتا تو وہ مل کر کے بد دعا کر لیتے، وہ بادشاہ دو تین دن ہفتے میں ختم ہو جاتا. حجاج ابن یوسف ثقفی مبیر ہذہ الامہ وفرعونہا، جب وہ برسر اقتدار آیا تو اس نے ایسی گندی چیزوں کا اہتمام کیا کئی یتیموں سے بکرا چھین لیا، کئی کسی بیوہ سے کوئی بچڑی چرا لی، زبردستی اٹھا لی، اور ایسے جانوروں کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا اور ان بزرگوں کو بلایا اور ان کو کھلایا. اس کے بعد حجاج ابن یوسف نے کہا اب جب تک میں حکومت میں ہوں ان کی نہیں چلے گی، کیونکہ اس گوشت سے جو خون بنے گا وہ جسم میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ حرام جسم کا، حرام کھانے کا، حرام پینے کا، حرام لباس کی قطن فریاد نہیں سنتا. چنانچہ اسی طرح ہی وہ لوگ پٹتے گئے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. اس وجہ سے ائمہ میں امام ابو حنیفہ، امام اعظم، اس تاج اور سلطنت کا متصف ہے جس نے تمام شک کی چیزوں کو حرام کہا ہے، تمام شک کی چیزوں کو. مثلا دریائی جانوروں میں صرف مچھلی کو چھوڑا ہے، دریائی جانوروں میں کوئی چیز امام اعظم کے نزدیک حلال نہیں سوائے مچھلی کے. اور مچھلی ہونا معروف ہو. بعض چیزیں ایسی ہے کہ ایک جگہ مچھلی ہے دوسری جگہ کوئی اور جانور ہے، امام صاحب کے قاعدے میں وہ حلال نہیں ہے. اور ایسے چھوٹے چھوٹے السمک الصغار جسے کہتے ہیں جوار الاخلاطی میں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ مینڈک کے بچے ہیں یا مچھلی کے ہیں، امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی نہ کھائے، وہ بھی حرام کے حکم میں. اور حلال و حرام میں امام اعظم کے نزدیک چیزوں میں کراہیت نہیں، حرمت ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں عوام کو مکروہ کہنا اور تیز چورا ہاتھ میں دینا برابر ہے، ان کو صاف کہو کہ حرام ہے، مکروہ وکروہ نہ کہا کرو. ہمارے یہاں ایک مدرس تھا بنگال کا، وہ ہر رات کو یہ سامنے ندی میں جا کے اور چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑتا تھا، اور وہ پھر کھانے کا وقت ہو جاتا تھا تو توا گرم کر کے اس پر مرچ مسالہ ڈال کے وہ چھوٹی چھوٹی مچھلی اس پر سینکتا تھا، اس کے ساتھ روٹی کھاتا تھا. تو میں نے ایک دن اس کو کہا، میں نے کہا تم مفتی کہلاتے ہو اور فتوی کی کتاب ہے جواہر الاخلاطی، اس میں لکھا ہے کہ چھوٹی مچھلی حرام ناجائز ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے تم لے کے آتے ہو، یہ مینڈک کیوں نہ ہو؟ نہیں ہم تو بنگالی ہیں، ہم بہت جانتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے کھانا. میں نے کہا یہ آج جو لائے ہو نا یہ مجھے دے دو. تو دے دیے فوراً، ایسے لب بر کی تھی. میں نے موزے صاحب کے کمرے کے سامنے ایک ٹین رکھوایا اور اس پہ پانی ڈالا اور اس میں کچھ لسن وسن اور صابن چھوڑا، کہا ان کو کہا خیال رکھو اس کو، پانی وانی ڈالتے رہے. دس بارہ دن جب گزر گئے آپ یقین کر لیں باقاعدہ مینڈک بننے لگے. میں نے اسے بلایا، میں نے کہا مولوی ابراہیم صاحب آؤ، آپ کا شکار تیار ہو رہا ہے. اچھا یہ ہے؟ میں نے کہا چار سال سے یہی تو کھا رہے ہیں آپ، اس لیے مینڈک بنتے جا رہے ہو. میں نے تمہیں کہا ہے کہ فقہا نے لکھا ہے کہ السمک الصغار لا تصح ولا تحل، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھانا جائز نہیں ہے، یہ تو بیج ہے سارا، اور چھوٹا جب ہوتا ہے بیج تو وہ مینڈک کا اور مچھلی کا برابر ہوتا ہے، تھوڑے بڑے ہونے کے بعد مچھلی علیحدہ شکل اختیار کرتی ہے، مینڈک علیحدہ، وہ بالکل صاف صاف مینڈک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ پیٹ جو ہمیں دیا نا یہاں دیا ہے چھپا کے پردے میں حجاب میں، کچھ پتہ نہیں چلتا. سوکھا کھاؤ، روکا کھاؤ، گندا پلیت نہ کھاؤ. یہ پیٹ ایسا نہیں ہے کہ ٹینک بنا ہوا ہے پگڑی کے اوپر، آئی آئی کچھ ڈالنا ہے وہی کچھ ڈالنا ہے. لعنت ہو ایسے پیٹ پر جو انسان پر سوار ہو. پیٹ وہ ہے انسان مسلم کا جو اس کے حکم کے تابع ہو. ایک دس دن تک آدمی بھوکا رہے لیکن ایک لمحے کے لیے حرام چیز منہ کے قریب نہ کرے, اس کو ایمان کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم, ہم نے تم کو جو کچھ دیا اس میں سے صاف ستھری حلال کھاؤ. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون, اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرنے والے, اشارہ ہے کہ اگر خلط مل کھاؤ گے تو عبادت رہ جائے گی, شرک شروع ہو جائے گا. اگر گندی چیزیں کھاؤ گے تو موحدانہ اور مخلصانہ طریقے چھوٹ جائیں گے, مشرکانہ اور بدعت سے بھرے ہوئے طریقے تم پر مسلط ہو جاؤ گے. فلا حول ولا قوت الا باللہ. جھینگا چونکہ نہ مچھلی ہے اور نہ مچھلی کے خاندان کا کوئی فرد ہے, مچھلی کی جو تعریف ہے وہ جھینگے پر صادق نہیں ہے. اور حیوان سرطان منجد میں لکھا ہے, کوئی کیڑا ہے دریائی, اس کو بےہودہ آدمی نے اور نادان نے, شعور اور تمیز سے بے بہرے نے جھینگے کے ساتھ مچھلی لگایا, جیسے شراب کے ساتھ دودھ لگا لے آپ. اس لیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اور اس کو عربی میں روبیان کہتے ہیں, ناجائز اور حرام ہے. کیونکہ امام اعظم کے نزدیک دریائی جانوروں میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز حلال نہیں ہے, اور جس کا مچھلی ہونا مسلم ہو, اگر مچھلی ہونا بھی نزائی ہو اختلافی ہو تو بھی امام صاحب کی فقہ میں ناجائز ہے. کیونکہ ہر جائز چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے, اور ہر ناجائز چیز کے استعمال سے بچنا فرض ہے, مسلم اصول ہے فقہا کیا. اگر یہ مچھلی بھی ہوتی اور فقہا کو تردد رہا ہے تو تردد فقہی کا تقاضا ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے. جیسے ایک گلاس میں صاف دودھ ہے, دوسرے گلاس میں جو دودھ ہے اس میں چند قطرے غلطی سے پیشاب کے گرے, پتہ ہے نہیں کون سا گلاس ہے, تو دونوں گلاس ترک کرنا ہے. صاف دودھ پینا بھی ضروری نہیں ہے, لیکن پیشاب والے دودھ سے بچنا فرض ہے. تو فقہا کہتے ہیں کہ ہر حلال چیز کا استعمال ضروری نہیں ہے, صرف جائز ہے, لیکن ہر حرام اور پلید سے بچنا فرض ہے. اس لیے شک شبے کی چیزیں استعمال کرنا جائز نہیں. اللہ تعالی جزائے خیر دے فقیہ الہند اور محدث الہند, فقیہ العالم مسند الزمان مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو فتح و رشیدیہ میں لکھا کہ مچھلی غیر ماہی, یعنی مچھلی نہیں ہے, جھینگا غیر ماہی حشرات الارض میں سے, کیڑے مکوڑوں میں سے, اور یہ فقہ حنفی میں حرام اور ناجائز. مکروہ اگرو نہیں, مکروہ تو دھوکہ بازی. اللہ اکبر. فتاوی رشیدیہ اردو کی کتاب ہے, اور اس میں حضرت شیخ نے لکھا, حضرت گنگوئی نے سوال کا جواب دیا ہے کہ جھینگا مچھلی نہیں. یہ سو باتیں کرے وہ جھوٹی ہے, فضول ہے, پیٹ پرستی ہے, اغیار کے گھر سے اٹھائی گئی. فقیہ و محدث کا ایک تیر چبونا وہ کافی ہے, اسی کا اتباع کرنا ہے, اسی سے ایمان و انجام بچے گا. بعض ملکوں کے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں, تو میں ان کو کہتا ہوں ہمارے ملک میں باقاعدہ ہوٹلوں میں وہ جانوروں کے خوشیے پکتے ہیں کپورے, اور اس کا نام رکھا ہے کٹا کٹ, نیچے قوم قوم خوٹی خوری نہ آگا قوم بسد غیرت کارو کی وہ اہل کا خوٹے اخرا بکروں کے خوشیے اور مینڈے کے اور گائے بینس کے. سب سے پہلے یہ ممبر ہے جس نے آج سے 40 سال پہلے کلم کل لگایا ہے کہ خوشی کھانا حرام ناجائز ہے, حرام قطعی ہے وہ. ہر حلال جانور میں جو 7 چیزیں حرام ہیں پہلا نمبر اسی کا ہے, خوشیتین کا ہے. اور پھر جس توے پر یا کڑائی میں وہ سک جائے تو وہ بھی تو پلیت ہو گیا. اب اس کو 7 دفعہ دھونا ہے اور 8ویں مرتبہ مٹی سے مانجنا ہے یا آنکھ سے مانجنا ہے, اور اب اس میں اس کے بعد پکانا ہے. یہ کریں گے یہ ہوٹلوں والے؟ یہ اتنے مسلمان ہیں. یہاں ایک تھا قریب میں ہوٹل تھا, میں نے اس کو 1-2 دفعہ کہا, میں نے کہا انسان کا بچہ بنو ورنہ صف سے نکال کے چھوڑوں گا تمہیں. میں تمہیں جانتا ہوں کہ لوگوں سے پوچھتے ہو کہ مولانا والے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اور لوگ تو کھاتے ہیں, تم کون ہو؟ اس میں مولانوں کا کیا کام ہے؟ یہ شریعت کا متفق فیصلہ ہے. شرق اور غرب, شمال اور جنوب, عرب و عجم سب متفق ہے کہ ہر حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں, پہلے نمبر ان کے ذکر اور خوشی ہوگا. خیر اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ دی اور بہت شکریہ اور دعاؤں کا لائق ہے, بس کا توبہ ہے. بھوکا مر جاؤں گا آئندہ یہ کام نہیں کروں. میں نے کہا خوراک صرف خوشی ہے کہ تو لوگوں کو کھلاتا ہے, ہم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں ہفتہ بھر اور تو اس کو 1 دفعہ خوشی کھلا کے ٹھکانے لگا لیتا ہے. تو جو خوشی جانوروں کی گندگیاں کھائے وہ کہاں بات سنیں گے؟ سنیں گے بھی تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال لیتے ہیں. ان کے ساتھ عمل جڑتا نہیں ہے, عمل زیب نہیں دیتا, اعمال ان سے نفرت کرتے. سیدھی بات یہ, تقوی اور پاکدامنی, عبادات اور طاعات کو ان سے حیا ہوتی ہے کہ یہ کیا گندا آدمی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. ہر مسلمان کا حق ہے کہ ان کو حق مسئلہ پہنچ جائے, اور اللہ سے دعا ہے اور اچھا گمان ہے کہ مسلمان کلمہ گو اپنے کلمے کے خاطر, اپنے دین کے خاطر, اپنے اللہ کے خوف سے, اپنے رسول کے اتباع کے جذبے میں, اور قیامت کے دن شفاعت کے فکر میں ضرور دین پر عمل کرے گا. اعمال اصل ہے اور اعمال ہی اصل ایمان ہے. اعمال سے ہی ایمان کی طاقت معلوم ہوتی ہے, اعمال کے اچھے ہونے سے ایمان کی صحت معلوم ہوتی ہے, اعمال کی کمزوری سے ایمان کا اضمحلال معلوم ہوتا ہے کہ شاید ایمان کمزور ہو گیا. فخر رازی یا غزالی نے کہیں لکھا ہے نا کہ جس ایمان نے آپ کو دنیا میں گناہوں سے نہیں بچایا, اس ایمان پر آپ اعتماد کرتے ہیں کہ جہنم سے بچائے گا, وہ تو آپ کے سامنے بھونڈا ہو چکا ہے, وہ تو آپ کے سامنے شکست کھا چکا ہے. تو اس ایمان کو اس دنیا میں قوی کرنا ہے, روزے پورے رکھنے ہیں, نمازیں 5 پڑھنی ہے, ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہے کہ جماعت ملے اہل حق کے ہاں, اہل توحید و سنہ کے ہاں, شرک اور بدعت کا ساتھ نہیں دینا ہے, کیونکہ شرک اور بدعت والا قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے محروم ہوں گے. بخاری شریف, کتاب الحوض, کتاب الشفاعت, کتاب الرقاق, کتاب الدعوات. یہ جو محنت مشقت دنیا میں ہو رہی ہے, او جہان قربانیوں سے بھر جاتا ہے, ہر طرح ٹرین بینک ہے, بکرا مینڈا گائے بیل ساری امت لگی ہوئی ہے, اللہ قیامت تک لگائے رکھے. یہ دین کا شعار ہے نا, اسلام کے سربلندی کی نشانی ہے. اللہ اللہ. وہ کبھی کبھی میں قصہ سناتا ہوں نا کہ وہ رنجیت سنگھ جو تھا وہ اورنگزیب سے 25 سال بعد آیا تھا اور طرز وہی تھا حکومت کا لیکن غیر مسلم تھا اور سکھ تھا, بہت متاثر سکھ تھا. سید احمد شہید جب بالاکوٹ میں اسی کی فوج کے ہاتھ شہید ہوا تو رنجیت سنگھ نے اپنا بکسہ کھولا خاص اور ایک قیمتی شال نکالا, کہا مسلمانوں کا بہت بڑا لیڈر ہے اور مذہبی سپہ سالار ہے, اس میں دفن کر کفناؤ. لوگوں نے کہا یہ کیوں؟ کہا اگر یہ کامیاب ہو جاتا تو میں مردار ہو جاتا, اب میں کامیاب ہو گیا تو یہ شہید ہے, مسلمان شہید بہت بڑا دن مانتے ہیں, تو احترام ضروری ہے اس میں, یہ کفن کے لیے استعمال کرو. عجب عجب عادتیں تھی اس کی. اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ سچ سے بہت خوش ہوتا تھا, بڑے سے بڑے مجرم نے سچ بولا نا اور یہ ثابت ہو گیا کہ بالکل سچ بول رہا ہے تو بڑا حیران ہوتا تھا, کہتے تو اللہ اکبر سچ بولتا ہے تو. سچے کو رنجیت سنگھ سزا کس طرح دے گا؟ تو ایک آدمی نے انہی دنوں میں ہندوستان میں تو بڑی پابندی سی رہتی ہے, اب بھی مسلمان پریشان کیا جا رہا ہے, اور پھر اس زمانے میں پھر رنجیت سنگھ کی حکومت تھی وہ تو بہت سخت تھا, اور خاص کر یہ عجیب بات ہے کہ یہ ٹوٹے بھی مسلمانوں سے ہیں, گرو نانک اس طرف چلا گیا تھا اور سختی بھی مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے, ہندوؤں سے ان کا ٹکراؤ کم ہے مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے. تو اس نے بڑی سخت پابندی لگائی کہ کوئی گائے وائے نہ کھٹے. تو ایک مسلمان نے گائے کاٹی اور ایک آدمی اس کی شکایت کر رہا تھا کہ رنجیت سنگھ کو, انہوں نے کہا مت بتاؤ رنجیت سنگھ مار دے گا مجھے. جب بہت تنگ آیا تو اس کو بھی بچڑے کی طرح ذبح کر لیا. رنجیت سنگھ کو اطلاع مل گئی, گرفتار ہو گیا. یہ رنجیت سنگھ نے پوچھا کہ کیوں آپ نے پہلے گائے کاٹی اور پھر یہ بنیا کو کاٹا؟ اس نے کہا صاحب مذہب اسلام کا حکم ہے کہ گائے ذبح کرو, ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرا. قربانی کے دن تھے, مذہبی جوش آیا, ہوش ہی نہیں رہا. کہا اس آدمی کو کیوں مارا؟ کہا میں نے کہا آپ کو اطلاع نہ ملے آپ بہت سخت ہیں, یہ مانتا نہیں تھا. میں نے کہا جب اطلاع دے ہی رہے تو چلو ایک ہی جگہ دو اطلاعات چلے جائیں. کہ یہی بات ہے؟ کہا یہی بات ہے. کہا اچھا اب جاؤ معاف ہو, خبردار کہ آئندہ میری حکومت میں تم نے گائے یا بچڑا کاٹا. اور ٹھیک ہے جی, توبہ کرتا ہوں. جب اگلی عید آئی اگلے سال تو دو کی جگہ تین گائے کاٹی, کھلم کھلا کاٹی. کہا کہ رنجیت سنگھ کا باپ ہمیں منع کرے, ہمارے اسلام کا حکم ہے کہ گائے کاٹو, میں تو کاٹوں گا. اب کے رنجیت سنگھ کو اطلاع ملی, اس نے حکم دے دیا کہ صبح سویرے اس کو پھانسی کرے اور میرے سامنے نہ لائے, کیونکہ یہ اس طرح باتیں کرتا ہے کہ مجھ سے چھوٹ جاتا ہے, اور جیسے صبح کا وقت داخل ہو تو اس کو پھانسی کر دو. پھانسی گھاٹ میں اس کو رات سے بند کر دیا. خدا کا کرنا یہ تھا کہ اسی رات رنجیت سنگھ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی بہت زمانے بعد, جس کے لیے بڑی دعائیں اور نذرانے اور تہوار کیے جاتے تھے. رنجیت سنگھ نے خزانے کا منہ کھولا اور خوشی میں بانٹنے لگا. بیوی نے اس کو بستر سے خط لکھا کہ اور خزانے چھوڑو, وہ حیوان کے بدلے میں جو انسان کو پکڑا ہے اس کو رہا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیارا سا بیٹا دیا ہے, بہت نامناسب بات ہے کہ جانور کے بدلے میں اتنی خوشیوں کے دنوں میں انسان کاٹا جائے اور مارا جائے, فوراً رہا کرو. رنجیت سنگھ بڑا حیران ہو گیا اور اس نے کہا اس شخص کو بلاؤ. بلا لیا, اس کو کہا میں نے تیرے خدا کی طاقت مان لی کہ تیرا خدا واقعی بزرگ و برتر و عظیم و شان ہے. وہ پورے تاج اور تخت کے ساتھ رنجیت سنگھ کو تجھ پر قادر نہیں ہونے دے رہا ہے. اب میں تیرے خدا کے سامنے اپنی شکست کا اعلان کرتا ہوں, اور تو ہر مہینے اور 15 دن میں ایک گائے کاٹو اور پیسے اس کے شاہی خزانے سے لیا کرو, اور تیرے خدا کی عظمت کو سلام ہے جو اتنی بڑی حکومت کو آپ پر قادر نہیں ہونے دے رہا ہے. مذہب کی کا صدق, دین کی سچائی دنیا و آخرت میں مسلم ہے. کاش کہ ہمارا ضمیر, ہمارا دل اور اس کے لیے جو برتن درکار ہے وہ صالح اور صاف ستھرا ہو. تو یہ ایام بھی عجیب ہے, سارے جہان میں مسلمان قربانیوں میں لگے, پال رہے ہیں, بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں, رسیاں بنا رہے ہیں, فصلیں لگائے, کھر بنا رہے ہیں, ان کے ہر قسم کے برتن, ان کی گاڑیاں, ان کے چلت, ان کے چارے, سارا حساب لگاؤ, ایک جہان کاروبار اسلام نے برپا کر دیا, ایک جہان کاروبار برپا کیا ہے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ. میں نے ایک بوڑھی سی عورت کو دیکھا, 10-15 بچڑیاں چراتی تھی. میں نے کہا اماں یہ کیا ہے؟ کہ یہ قربانی کے جانور ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں, یہ اچھے پالتی ہوں, لوگ شوق سے خریدتے ہیں اور پیسے مل جائیں گے, کچھ کام ہو جائے گا. میں نے کہا کل پرسوں نہیں, کہا آپ میں جب نہیں ہوتی پھر میرے بچے آتے ہیں وہ چراتے ہیں. سارا گھر ہمارا سارا سال اس 16 بچڑیوں کے حق میں. میں نے کہا اس سے کیا ملے گا؟ کہا ہوا گزشتہ سال ایک بچڑی میری 4 لاکھ کی بھی کی. 4 لاکھ کے تھے سارے, میں نے خریدے, چھوٹے چھوٹے خرید کے بڑھا دیتی. میں بڑا عبدیدہ ہو گیا. میں نے کہا دیکھو یہ بوڑھیا اماں اس کا بھی کام لگایا ہے, کہ آپ بھی بے روزگار نہیں ہیں. اب اس کی صفائی ستھرائی جیسے چمک دمک تھی بچڑی ہوگی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ صرف جانور نہیں پال رہے, جانور کا احترام بھی سکھا رہا ہے. صرف ایک کٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے, تکریم و تعظیم شرائع ہے. انہا سنت و ابیکم ابراہیم, تاریخ دیکھو, یا تمہارے روحانی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور یادگار ہے. اور قربانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے جذبات شریعت کے سامنے قربان کرنا, اس کو کہتے ہیں. مال اور دولت یا اولاد یہ انتہائی جذب ہے. تمام کائنات کی خوشیاں یہاں آ کے ٹھہر جاتی ہے. تو اسماعیل علیہ السلام اور وہ بھی پیغمبر بننے والے, ان کی قربانی دی گئی تھی. کتنی سخت تاریخ ہے, سوچنے سے جسم سرد ہو جاتا ہے. اور باقاعدہ شیطان نمودار ہوا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا غلط سوچ رہے ہو, کوئی وہی نہیں ہے, میں نے آپ کو کہا ہے. آپ نیچے اٹھے, پتھر لے کر دڑا دڑ ایک ساتھ کنکر مارے. سب سے پہلے 10 تاریخ کو جبر عقبہ حضرت ابراہیم کی یاد میں شیطان کو کنکر مارنے. پھر بی بی صاحبہ ام اسماعیل حاجر, حاجرہ نہیں حاجر, بفتح الجیم بدون الہا, ہی اسم ام اسماعیل. ان کو نمودار ہوا کہ آپ کے خاون کیا باتیں کرتا ہے. بی بی بھی اونچے خاون کی عورت بھی اخلاق و ایمان میں بلند ہوتی ہے, اس نے بھی پتھر لیے اور پھینکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نمودار ہوا, حضرت نے بھی وہی کیا. تو اصل امتحان جو تھا وہ حضرت ابراہیم کا تھا. تو 10 تاریخ کو حجاج جب مزدلفہ سے واپس ہو جاتے تو منا میں صرف ایک شیطان کبیر, تمام شیطانوں کا وہ بڑا ہیڈ, اس کو کنکر پھینکتے ہیں. اور یہ تمام اقسام حج کے لیے واجب ہے. اور پھر اگلے دن 11 کو اور 12 کو تینوں کو مارے جاتے ہیں. یہ ایک علیحدہ امتحان تھا کہ ایک اچھے کام میں کوئی غلط آواز لگائے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 2 مینڈے ذبح کرتے تھے. حجت الوداع کے موقع پر بہت بڑا حج تھا, آپ نے علی کو یمن بھیجا اور ان سے کہا ایک لشک پورا ریول لے آؤ اونٹوں کا. وہ 100 اونٹ لے آئے, 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے. اونٹ کا گھٹنا باندھ کے اس کو ایسے سینے میں مارتے نیزہ. اور عمر بھی 63 سال تھی. باقی علی کو کہا تو نہر کر. میں نے تمام اونٹوں کے نہر سوالوں سے پوچھا تم 63 کر سکتے ہو نہیں کر سکتے؟ یا رب صلی وسلم علیہ, یہ بھی آپ کا اعجاز ہے اور صداقت کا زبردست کرشمہ ہے. اللہم صلی وسلم علیہ. بہرحال حج کی حاضری ہو یا قربانیوں کا میدان ہو, اللہ نے اس امت کو محروم نہیں کیا ہے. بڑی شان و شوکت سے قربانیاں ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ اور سب بھائی, ہماری بہنیں, دوست خالص سنت اور عبادت کے ارادے سے قربانی کرتے ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو میں نے یہاں سے بیان نہیں کیا ہے. کچھ ہمارے پمفلیٹوں میں بھی درج ہو گئے. اور 9 ذی الحج کی صبح فجر سے تکبیرات تشریق کا آغاز ہوتا ہے. ہر فرد نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی مرد اونچی آواز سے اور خاتون آہستہ آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھا جاتا ہے. مرد کے اوپر 2 واجب ہیں, ایک پڑھنا اور ایک اونچا پڑھنا کہ ساتھ والا سنے. خاتون پر 1 واجب ہے, صرف پڑھ لینا. اور یہ صرف فرائض کے بعد ہے. نماز عید کے بعد صحابہ میں اختلاف ہوا ہے لیکن اکثر سے ثابت ہے کہ پڑھ لیتے تھے. ویسے بھی اٹھتے بیٹھتے تکبیرات پڑھنا باعث ثواب ہے اور ان ایام کے احترام کا تقاضا ہے. یہ بھی بیان ہوا ہے کہ ذی الحج کے چاند شروع ہونے سے نمازی عید تک جو قربانی نہیں کرتے اور جو قربانی کرتے اپنی قربانی تک بال ناخن نہ لیے جائے, اس وقت دیے جائے تو ثواب ہوگا. باقی مسائل سب بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالی عمل کی توفیق دے. کوئی خاص بات ہے؟ وآخر دعوانا الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر الله لا إله إلا الله
كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة ولم يتحه فلا يقربن مصلانا أخرجه الفقهاء وأصحاب السنن وقال صلى الله عليه وسلم إنها سنة نبيكم إنها سنة أبيكم إبراهيم ولكم على كل شعرة منها وعلى كل قطرة دم منها حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى كبشين أملحين موجوين أقرنين فلما ضحى أحدهما قال اللهم تقبل هذا من محمد وآل محمد ولما ضحى ثانية فقال اللهم هذه ممن لم يضح من أمتي وفي رواية لمسند بن أحمد من فقراء أمتي يا رب صل وسلم عليه بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على سيد الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيد الأولياء والمتقين سيد الغرل المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين وفقهاء الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وقال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم قال الشهاب هذا ثابت بأسانيد عالية كما في الفتح وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف رواه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صفحہ سیدھی فرما رہے درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑے مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ ٹخنوں سے اوپر سر ڈھک کے نماز پڑھنا سنت طریقہ ہے بغیر کسی وجہ کے ننگے سر نمازیں پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا بدن سے
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ذرهم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال لا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين وبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني في المنام إني أذبحك فانظر ما لا تري قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين
الله
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين اللهم أنت السلام وأنت السلام تبارك يا رب العالمين جو آج اس کا پشاور میں نے ادا ہوا ہے جس میں ایئر فورس کے لوگ مارے گئے نمازی شہید ہوئے اللہ سب کو شہدا و سعدا بنائے اللہ دہشت گردوں کو نیست و نابود کرے ان کے شر سے ملک و ملت محفوظ فرمائے اللہ پورے ملک میں امن قائم کرے حفاظت نصیب فرمائے دہشت اور وحشت کو اعلیٰ سیرت میں تبدیل فرمائے دعائیں قبول فرمائے مراد عطا فرمائے مرحومین کی بخشش فرمائے بیماروں کو صحت شفا دے پریشان حالوں کی مدد فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھے نمازیوں کے سامنے گزرنا گناہ ہے بدترین جرم ہے لو علم المار ماز علیہ من الوزر لوقف اربعین پتہ چلتا کہ کتنا سخت گناہ ہے تو 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال کڑا رہتا نہ گزرتا اتنا شدید گناہ ہے دعائیں لکھیے کہ اللہ تعالیٰ محمد انور شاہ محمد احسن کو صحت و عافیت دے آمین بڑی مہربانی مجھے ان فقہی کتابوں کی عربی شرح کا نام بتائے جو زیادہ مفید ہو نور الرضا کی شرح بھی ٹھیک ہے مراقی یا امداد الفتاح یا تحتاوی اور قدوری کی شرط اور جامع المزمرات آ گئی ہے، موت اعلیٰ اور پہلی شرح ہے، ویسے تفصیلی شرط ہو الجوہر النیرہ ہے یا وہ میدانی ہے، اللباب للمیدانی سب سے بہترین شرح، ابن عابدین نے بھی اس پہ اعتماد کیا ہے، اور کنز تو بحر اور نہر تبیین، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو صحت تندرستی عطا، آمین آمین، بڑی مہربانی، اللہ آپ کے اہل خانہ کو اور جملہ حاضرین کو کامل و اکمل صحت تندرستی سلامتی شفا عطا فرمائے، کیا قربانی کے بجائے اس پیسے سے کوئی اور فلاحی کام نہ حرام نہ جائز، گناہ کبیرہ، اراقت و دم اصل ہے، خون بہانا حلال جانور کا قربانی کی نیت و شرائط سے، اگر قصدن تو ایسا نہیں کر رہا تھا لیکن دن نکل گئے جانور پر قادر نہ ہوا یا اور کوئی عذر پیش آیا تو بعد میں تصدق بالقیمت واجب ہے، قربانی کے برابر قیمت فقراء و مساکین کو دے، شروع سے اس خیال سے قربانی نہ کرنا، یہ حرام گناہ اور گناہ کبیرہ ہے۔ قربانی کے لیے گائے کا حکم کس طرح دیا گیا؟ قرآن سنت سے بتایا، کیونکہ آن حضرت نے دمبے کی قربانی کی، گائے کی بھی قربانی ہوئی ہے نا، آپ نے ایک سفر میں گائے ذبح کی اور جابر ابن عبداللہ کو کہا تم دو حصے اپنے بیٹے کے عقیقے کے ڈالو، ہمارے جو پمفلٹ ہے اس میں نقل ہے، اور ایک واقعہ یہ کہ آپ نے سات بیویوں کی طرف سے ایک گائے ذبح کی اور وہ گوشت جو بٹ رہا تھا تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ یہ پیغمبر کے ازواج مطہرات کی قربانی ہے، سات بیویوں کی طرف سے ایک گائے کٹی، سب سے بہتر قربانی مینڈے کی، گوشت کی تقسیم کا بہتر طریقہ تین حصے کرنے، ایک اپنے لیے رکھنا، ایک رشتہ داروں کو دینا، تیسرا فقراء مساکین کو دینا، لفظ خدا کے بارے میں غیر مقلدین اعتراض کرتے ہیں، اصل میں خدا خود آ یعنی لم یلد ولم یولد کا ترجمان ہے، اور اللہ تعالی کا نام عربی ہونا ضروری نہیں، اللہ صرف عربوں کا نہیں ہے، کل کائنات کا اور مخلوقات کا ہے، بدھی مسئلہ ہے کہ عربی نام افضل ہے کیونکہ قرآن عربی ہے، اہل جنت کی بولی عربی ہے، پیغمبر عرب ہے، لیکن اس کو حصر کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ کسی اور زبان کے لوگ خدا کو نہ مانے، بخاری شریف میں امام بخاری نے مالک الملک کا ترجمہ نقل کیا، قال سفیان معناہ شاہان شاہ، کہ ملک الملوک یا ملک الملک کا معنی ہے شہنشاہ، تو بخاری نے ترجمہ فارسی نقل کیا، اعتراض کوئی نہیں کیا، سارا جہان جانتا ہے کہ ہر زبان میں اللہ کا نام لینا درست ہے، اس زمانے میں چونکہ غلط پروپیگنڈے ہو رہا ہے اس لیے خدا کا لفظ کہنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ منکرین حدیث اور مانعین اور منحرفین اور سرکش لوگوں کی زبان بندی ہو سکے۔ میری والدہ آئی سی یو میں ہے، کینسر کی مریض ہے، اللہ تعالیٰ جب وہاں کے بند کرتی ہے تو انہیں ایک لڑکی دکھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گی، اس حوالے سے بس ٹھیک ہو گیا، اس میں کیا حوالے ہیں، اللہ آپ کو صحت و تندرستی دے، آپ کا سایہ ہم پر تھا، آمین۔ میں قربانی کے جانوں میں چھ حصے عقیقہ اور ایک حصہ قربانی کی نیت کروں جائز، پمفلٹ میں لکھا ہوا ہے جو شائع ہوا، عالمگیری کے حوالے سے لکھا ہے کہ قربانی میں قربانی کے علاوہ ولیمے کا حصہ ڈالنا یا عقیقے کا حصہ ڈالنا صحیح ہے، کیونکہ یہ بھی قربت ہے یعنی ثواب ہے، ہمارے شادی کو 3 سال ہو گئے، اب تک کوئی اولاد اللہ نصیب فرمائے، استغفار کی کثرت کریں، وضو میں ہاتھوں کا خلال کرنا درست ہے، اچھا ہے، وضو میں ضروری ہے. ہاں وضو میں لکھا ہے، حدیث میں ہے خللوا اصابعکم کہ لا تحل لها نار جہنم، اس سے پہلے پہلے کہ خلال نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں تمہاری انگلیاں جلے، پہلے سے خلال شروع کرو، انگلیاں انگلیوں میں ڈالو اس طرح، یہ خلال ہے. ہمارے آفس کے ایک صاحب ہیں، کہتے کہ ان کے دوست کے خواب میں حضرت داتا گنج بخش شاہ غازی عبداللہ شاہ غازی آتے ہیں اور بہت سے اللہ کے ولی آتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے، کیا ہو جائے؟ امام اعظم کو رضی اللہ عنہ لکھنا کیسا ہے؟ کیونکہ امام صاحب تابعی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ والذین اتبعوہم بے احسان رضی اللہ عنہم و رضوان، اس لیے امام صاحب کے ساتھ کہنا درست ہے. معلوم یہ کرنے گھوڑا خچر جنگلی گدا کیا یہ حلال جانور ہے؟ شہابش شہابش، کتے کو چھوڑ دیا، کتے کو بھی لکھ لے دے. الگ تحقیق گھوڑا خچر گدا یہ حرام ہے، اور جنگلی گدا سنا ہے وہ گدا نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے. داڑھی کٹ یا بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز واجب و لحاظہ ہے، دوبارہ پڑھنی پڑے گی. بینک والے سے جگہ کرایہ لینا جائز ہے؟ جائز. میرا چھوٹا لڑکا ہے، اتنے روپے ماہوار کی نوکری کرتا ہے، کوئی اپنی الگ قربانی کرے. اگر ماں باپ کے ساتھ اکٹھے رہ رہا ہے اور اس کا چولہا اور گھر علیحدہ نہیں ہے، تو بس وہ ایک قربانی کافی ہے، دوسری افضل ہے، ضروری نہیں ہے. نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ میں پیسے جمع کروا کے ماہوار منافع لینا کیسے حرام ناجائز؟ میرے مامو اور خالہ کو کالے ارقان ہیں، اللہ تعالیٰ صحت شفا دے. ایک مہینے سے بے روزگار ہوا لوگ، 5 سال سے، یہ ایک مہینے سے، تو عجیب و غریب آدمی ہو. بے روزگار کیا ہو؟ ذکر کرو، عبادت کرو، مسجد میں بیٹھو، استغفار کرو، قرآن ختم کرو. اس دن مجھے ایک آدمی ملا، اس نے کہا میں 2 مہینے بے روزگار رہا اور 2 مہینے میں میں نے 40 قرآن ختم کیے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بہت بڑا اعزاز عطا فرمایا. بس یہ قربانی کرنے میں ہر حصے کو نام لے، ہر حصے کا نام لے نہیں، نام لے ضروری نہیں، وہ مطلق حصے کافی ہے، فلاں فلاں کے 7 حصے، 6 حصے، 5 حصے، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے. اگر غلطی سے بھی کسی قربانی میں 8 یا 9 آدمی جمع ہو گئے تو قربانی ہوئی نہیں، ایک کی بھی نہیں ہوئی، سب چھٹ گئی. قربانی کا یہ قانون ہے کہ اگر ایک بھی خراب ہو گیا تو سب خراب سب جی جائے گی. ایک گائے میں تجزیہ ممکن نہیں ہے. جو 6 اور 5 لیتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں پورے 7 لے لو تاکہ آپ ہی کی گائے کٹے اور بغیر شک شبے کے ہو. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جتنے بیماروں کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت شفا دے، اور جتنے پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد کرے، جو بے روزگار ہے اللہ ان کو عزت کا، احترام کا، وسیع رزق حلال کا روزگار نصیب فرمائے. جن کی اولاد نہیں، اللہ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے. جن کی جو امنگیں ہیں، مرادیں ہیں، آرزوئیں ہیں، اللہ اپنی بارگاہ اقدس سے ان کی مرادوں کی جولیاں بھر دے. صلی اللہ علیہ وسلم.